بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمعت یحییٰ یقول سألت ابا سلمہ ای القرآن انزل قبل قال یا ایہا المدثر فقلت اب اقرأ فقال سألت جابر بن عبداللہ ای القرآن انزل قبل قال یا ایہا المدثر فقلت اب اقرأ قال جابر حدثکم ما حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جابر تو بحرا شہرن فلم کزئی تو جواری نزل تو فستم بن تو بتن البادی فنودی تو فنظر تو امامی و خلفی وان یمینی وان شمالی فلم مرا احدن ثم نودی تو فنظر تو فلم مرا احدن ثم نودی تو فرفات راسی فاذا ہوا العرش فی الہوا یعنی جبریل علیہ السلام فاغذتنی رجفتن شدیدہ فاتئی تو خدیجہ فقلت دسرونی فدسرونی فسبو علیہ ما فانزل اللہ عز و جل یا ایوہ المدثر کم فانزر و ربک فکبر و ثیابک فطہر. اس بات میں یہ چیز زیر بحث آ گئی ہے صحابہ کرام کے درمیان کہ سب سے پہلے کون سی وحی نازل ہوئی ہے. تو بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ اقرا نازل ہوئی ہے. میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ چونکہ یہ الفاظ روایت میں آ گئے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق اس سے مناسبت رکھتے تھے, تو اس وجہ سے لوگوں کا خیال ہوا کہ یہ غالباً پہلی وحی ہے. یہاں پر بھی یہی بحث ہے, یعنی جو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کا کامل اتفاق ہے, ایسی بات نہیں ہے. صحابہ میں بھی یہ بحث ہے. یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ سے یہ پوچھا کہ قرآن میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا, تو انہوں نے کہا کہ یا ایہا المدثر. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ کیا جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی کی آیات پہلے نازل ہوئی ہیں, یہ بات ٹھیک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, یا ایہا المدثر ہی نازل ہوئی ہے. تو اس کے بعد انہوں نے ایک پورا قصہ ان کو سنایا اور یہ کہا کہ میں تمہیں خود حضور کی زبان سے سنی ہوئی بات سناتا ہوں. آپ نے یہ فرمایا کہ میں ایک مہینے کے قریب حرا میں خلوت گزین رہا. جب میں وہاں سے نکلا اور میں اتر رہا تھا پہاڑ سے تو میں نے دیکھا کہ جو وادی ہے اس میں مجھے ایک آواز سی محسوس ہوئی ہے. میں نے اپنے آگے اور پیچھے نظر ڈالی اور دائیں اور بائیں بھی نظر ڈالی تو کوئی مجھ کو نظر نہیں آیا. پھر مجھے اسی طرح کی آواز آئی تو پھر میں نے دیکھا لیکن کوئی مجھ کو نظر نہیں آیا. پھر مجھے اسی طرح کی آواز سنائی دی تو میں نے دائیں بائیں اور پیچھے آگے دیکھنے کی بجائے اوپر سر اٹھایا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک عظیم تخت ہے فضا میں جس میں جبریل تشریف فرما ہے. تو مجھے یہ منظر دیکھ کر شدید کپکپی نے آ لیا اور میں اپنے گھر اپنی اہلیہ خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ مجھے کپڑا اڑا دو, تو انہوں نے مجھے کمبل اڑا دیا اور میرے اوپر کچھ پانی کے چھینٹے بھی دیے. اس موقع کے اوپر پھر یا ایہا المدثر کم فانذر و ربک فکبر و ثیابک فطہر یہ آیات مجھ پر نازل. تو اس روایت سے یہ تاثر ملتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعض لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ یہ وہ پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی ہے. میں اس کے اوپر اپنی رائے دے چکا ہوں کہ نہ سورہ الگ کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی پانچ آیات بالکل متصل ہیں آگے کے مضمون سے. یہ باور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ آیات اور بعد کی آیات الگ الگ موقعوں پر نازل ہوئی ہیں, یعنی ان میں ایک اتصال پایا جاتا ہے مضمون کے لحاظ سے. اور جب آپ پوری سورہ کو پڑھتے ہیں, وہ آپ سورہ الگ کو پڑھ لیں, سورہ مدثر کو پڑھ لیں, سادہ ترجمہ اس کا کسی موقع کے اوپر پوری سورہ کا پڑھ ڈالیں, تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پہلی سورہ ہو ہی نہیں سکتی. یعنی اس کا مضمون اس سے عبا کرتا ہے. قرآن مجید کے بارے میں یہ بات قرآن مجید کا ہر پڑھنے والا سمجھ لیتا ہے کہ اس کتاب کی نوعیت یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ایک باب ہے جس میں توحید بیان ہوئی ہے, کوئی ایک باب ہے جس میں آخرت بیان ہوئی ہے, علمی مضامین ہیں جن کا جائزہ لیا گیا ہے. یہ انذار کی کتاب ہے اور اس میں ہر سورہ اس طرح ہے کہ اس میں گویا لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے. جب لوگوں سے خطاب کیا گیا ہے تو خطاب بتا دیتا ہے کس موقع پر کیا جا رہا ہے. یعنی اگر سامنے کے اعتراضات نقل ہو رہے ہیں, باتیں بیان ہو رہی ہیں, لوگوں کا رویہ زیر بحث آ گیا ہے, تو یہ پہلی سورہ کیسے ہو سکتی ہے؟ یعنی پہلی سورہ تو ایسی ہی کوئی سورہ ہو سکتی ہے کہ جو اس طرح کے پس منظر سے بالکل بالا ہو, جس میں مخاطب کے حالات کی رعایت سے گفتگو نہ کی گئی ہو. اب مثال کے طور پر ایک آدمی سورہ آل عمران پڑھتا ہے تو سورہ آل عمران میں جنگ احد کے بعد کے حالات پر تبصرہ کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ احد میں کیا خرابی ہوئی, مسلمانوں نے کیا غلطی کی. تو کوئی شخص اگر اس کے بارے میں کہے کسی آدمی کو کہ یہ پہلی سورہ ہے جو نازل ہوئی, تو ہر شخص اس کو جٹلا دے گا کہ پہلی سورہ جنگی احد کے موقع پر کیسے نازل ہو سکتی ہے، کسی طرح بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہی معاملہ سورہ علق کا اور سورہ مدثر کا ہے۔ آپ جب دونوں صورتوں کو پڑھتے ہیں تو یہ بالکل صاف واضح ہو جاتا ہے کہ دونوں کسی ایسے موقع پر نازل ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہو چکی ہے، جب آپ کی مخالفت لوگ کر رہے ہیں، جب وہ طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں، آپ انہیں قرآن کا کچھ حصہ پہلے سنا چکے ہیں جس کے نتیجے میں ایک رد عمل پیدا ہوا ہے، اس رد عمل پر اس میں تبصرہ ہے، بعض ایسے حالات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بہت بعد میں پیش آئے ہیں۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ جب سورہ خود پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس میں جنگ احد کے واقعات پر تبصرہ ہے مثال کے طور پر، تو اس کو پہلی سورہ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو سورہ علق اور سورہ مدثر دونوں کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ ان کے مضمون اس کو قبول نہیں کرتے کہ انہیں پہلی سورہ قرار دیا جائے۔ اس وجہ سے میرا جو اپنا رجحان ہے اب تک کی تحقیق کے نتیجے وہ یہی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مرحلے میں کچھ ضروری ہدایات دی گئیں، جیسے کہ سیدہ نے بھی بیان کیا ہے کہ پہلے تو کچھ خواب آپ محسوس کرتے رہے اور سچے خواب تھے، اور ان سے یہ اندازہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کوئی غیر معمولی آپ کے ساتھ معاملہ کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس طرح دوسرے پیغمبروں کو کچھ ضروری ہدایات دی ہیں اسی طرح کی ہدایات دی، اس کا ایک نمونہ ہم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے۔ چونکہ قرآن نے وہ پورا واقعہ سنا دیا ہے تو اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ سفر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ آپ اپنی قوم کی طرف جائیے، آپ فرعون کے پاس جا کے، وہ بہت سرکش ہو گیا ہے، ہماری دعوت پہنچائیے۔ اور اس موقع پر ان کو کچھ مانوس بھی کیا گیا، دعوت کے بارے میں بھی ضروری ہدایات دی گئیں، اور پھر مزید یہ کہ اس کے ساتھ ان کو یہ بات بھی بتا دی گئی کہ آپ کو اب نماز کا اہتمام کرنا ہے، اقم الصلاۃ لذکری۔ تو یہ بالکل ممکن ہے کہ اسی نوعیت کی کچھ ہدایات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی ہوں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ البتہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جو اگر بالکل پہلے ہی دن بھی نازل ہوئی ہو تو ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے پس منظر سے بالکل بالا ہے، یعنی وہ اصل میں حضور کی بعثت کا پس منظر رکھتی ہے، وہ آپ کی بعثت کی دعا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ چونکہ نماز کی سورہ ہے تو یقیناً پہلے ہی مرحلے میں اس کو دے دینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر قرآن کے وہ حصے نازل کرنے شروع کیے ہیں جو دعوت کا موضوع بنے ہیں۔ مثال کے طور پر آخری بابی کو لے لیں تو اس میں بہت سی ایسی صورتیں ہیں کہ جو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ابتدائی مرحلے کی صورتیں، مثال کے طور پر سورہ ملک ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ پہلی جگہ پر آ جائیں تو سورہ انعام ہے، بہت قریب کے زمانے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ نازل صورتیں ہیں کہ جو پھر اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کے اس مرحلے میں، انذار کے اس مرحلے میں نازل ہوئی ہیں۔ سورہ مدثر کا جہاں تک تعلق ہے تو خود قرآن ہی یہ بتا دیتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ اب آپ جو دعوت مختلف مجالس میں پیش کر رہے تھے یا انفرادی طور پر پیش کر رہے تھے، اب اس کو آپ کھلے عام پیش کریں گے۔ اس کے لیے سورہ مزمل میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ نماز کا اہتمام کریں، اور خاص طور پر تہجد کی نماز کے بارے میں ہدایات دی گئیں، پھر یہ سورہ مدثر نازل ہوئی۔ تو یہ جو وقفہ ہے اس کو حضور نے کسی وقت بیان کیا ہوگا کہ میں اس موقع کے اوپر بھی آ رہا تھا اور یہ معاملہ پیش آیا۔ اس میں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہیں یہ بات نہیں بیان کی گئی کہ یہ پہلی وحی ہے جو آپ پر نازل ہوئی، بلکہ جبریل کو آپ نے براہ راست دیکھا اور پھر یہ سورہ آپ پر نازل ہوئی۔ اور چونکہ انذار عام کے مرحلے میں آپ کو اپنی قوم کی مخالفت سے غیر معمولی واسطہ پڑنے والا تھا، تو اس میں اگر جبریل کو براہ راست بھی آپ کو دکھا دیا گیا ہو تو یہ بعید نہیں ہے کوئی بھی۔ تو میرے خیال کے مطابق اگر تمام واقعات کو سامنے رکھا جائے تو یہ تصویر بنتی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔